بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير ميسر قدر جاری اور آج یہ پہلی نشست ہے اور ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ المجادلہ سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خوب سنا ہے خول بن ثعلبہ کی بات، جب اپنے خاوند کے تعلق سے، اوس بن الصامت کے تعلق سے، جب انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، یعنی حرمت نکاح کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کیا اور بحث مباحثہ کیا اس تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ کو شکایت کی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور یہ تکلیف اور کرب جو ہے دور ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے آپ دونوں کی باتیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر قول کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لا یقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. وہ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، اور ظہار کا مطلب جیسے گزر چکا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو حرمت نکاح کے تعلق سے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے اور خلاف الشرع عمل کیا ہے، کیونکہ ان کی بیویاں جو ہیں حقیقت میں ان کے مائیں نہیں ہیں، یہ تو ان کی بیوی ہیں، اور مائیں وہ ہوتی ہیں جو انہیں جنم دیتی ہیں. اور یہ جو ظہار والی بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا بھیانک جھوٹ باندھ رہے ہیں جس کی کوئی صحت نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب درگزر اور بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جن سے کوئی غیر شرع عمل ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر کے اپنے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ بخشش حاصل کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر. یہ جو ظہار سے کام لیتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں ظہار کرنے سے، پھر وہ مراجعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیویوں کو واپس لے لیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاوند جس نے ظہار کیا ہے اس پر تحریم کا کفارہ ہے، اور یہ کفارہ جو ہے ایک گردن آزاد کرنا، مومن چاہے غلام ہو یا لونڈی ہو، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے چھوئے، یعنی ہم بستری کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اے مومنوں تاکہ تم وہار میں نہ پڑو اور جو جھوٹی بات ہے اس سے بچو، اور جو تم سے ہوا ہے اس کا کفارہ ادا کرو اور اس کی طرف واپس نہ پلٹو۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے تمہارے اعمال میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اچھا، جس کے پاس گردن نہیں ہے وہ کیا کرے؟ ابھی کفارۃ الظہار بیان ہو رہا ہے، اب ایک شخص نے ظہار کیا ہے، اب وہ اس ظہار سے نکلنا چاہتا ہے، بیوی کو حرام کر لیا، ماں کہہ دیا غصے میں آ کے کسی وجہ سے بھی، اب وہ اس ظہار کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی اصل جدال ہوا، اور یہ صحابیہ جو آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ کہ دور جاہلیت میں ظہار طلاق ہوا کرتا تھا، تو اسلام میں ظہار حرام تو ہے لیکن اس سے طلاق لازم نہیں آتی، اس میں ایک حل آ گیا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ گفتگو کر رہی تھیں، جدال مجادلہ صورت کا نام بھی یہی ہے کہ جدال ہو رہا تھا کہ کوئی حل تو بتائیں، بڑھاپے میں اس نے ظہار کر دیا، میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی۔ بڑا پیارا قصہ ہے، وقت نہیں بیان کرنے کا لیکن مختصر۔ تو اصل جدال کیا تھا کہ مجھے حل تو بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ ظہار تو طلاق ہوا کرتا تھا دور جاہلیت میں۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اب حل کیا ہے؟ حل آ گیا ہے، اگر خاوند کیونکہ خاوند واپس کرنے کی کوشش کی تو وہ چلی گئی گھر چھوڑ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، گھر چھوڑ کے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگانی ہے، دیکھیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں اب ہم پھر سے بھی کرنا چاہتے ہو، میری ماں بھی کہہ چکا ہے، ظہار بھی کر چکا ہے، تو حل کیا ہے اس کا؟ تو حل یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ، طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گردن آزاد کر دو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا غلام ہو یا لونڈی ہو۔ اگر نہیں ہے گردن تب کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ جو گردن آزاد نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھے مسلسل، اس سے پہلے کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا 2 مہینے مسلسل، تو اس پر واجب یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ کھانا کیا ہے؟ وہ جو آپ تو گھر پہ کھاتے ہیں، یعنی جو ان کے لیے کافی بھی ہو جائے۔ اور جن سے ان کے پیٹ بھی بھر جائے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احکام الظہار میں سے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، اتباع کرو، اور شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ظاہر کے لیے تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کی جب بات آئی جیسے میں نے مقدمے میں بیان کیا تھا، ابھی دیکھیں جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ جملہ آپ کو نظر آئے گا، من اجل ان تصدق اللہ، من اجل ان تصدق باللہ وتتبع رسوله وتعمل بما شرعه اللہ، تو یہ جملہ آئے گا ایمان کے جب معنی بیان کیا جائے گا۔ اور اس چیز کو چھوڑ دو جس پر تم جاہلیت میں تھے، وہ یہ جو احکام بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور حد ہیں، ان کو ہرگز پار نہ کریں، اور جو جھٹلائیں گے یا حدیں پار کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ اب ظہار کا مسئلہ مکمل ہو گیا ہے، اب بات آئی ہے مخالفت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ مخالف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذل و رسوا ہوئے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ذل و رسوا ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں حجت کے طور پر، جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حدود جو ہیں وہ حق ہیں، اور جو ان آیات کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ذلت امیز عذاب ہے نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم ابعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بات بتا دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، جو لوگ مر چکے ہیں سب کو زندہ کرے گا، اور اولین و آخرین کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی میدان میں جمع کرے گا. انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ عمل کر چکے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کو گن گن کر لکھ دیا ہے، اور نام اعمال میں بھی محفوظ اور درج ہو چکے ہیں، جبکہ یہ سب بھول چکے ہیں کہ وہ کیا کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کوئی تین ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اور احاطے سے ان کے ساتھ چوتھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، علم اور احاطہ کی بات آ گئی ہے، معیت کی تفسیر جو ہے باللازم، جیسے ہم عقیدہ کے درس میں پڑھ چکے ہیں، اللہ رابعهم بعلمه واحاطته، اللہ تعالیٰ چوتھا ان کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ جو سرگوشی کر رہے ہیں اپنے علم اور احاطے سے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ پانچ الا کہ اللہ تعالیٰ چھٹا ہے ان کے ساتھ، نہ ان سے کم نہ زیادہ الا کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اپنے علم سے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے ان کے تمام امور سے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا قیامت کے دن جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں، چاہے اچھے عمل یا برے، خیر یا شر، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی جزا دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. دیکھیں ہر جملے کے آخر میں کیا آ رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. سبحان اللہ، شہید کے لفظ میں بھی یہی ہے، علم کے لفظ میں بھی یہی ہے. یہ ایک میں سے بار بار پیغام آ رہے مختلف الفاظوں میں، تاکہ انسان آگاہ ہو جائے. وہ خاص طور پہ جب میاں بیوی کا معاملہ ہو رہا ہے اور سورہ کی ابتدا میں، تو پھر یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آپ کے ہر آن، ہر قول، ہر فعل، اٹھنے بیٹھنے، ہر وقت میں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے حساب بھی لینا ہے. یعنی ہم سب جواب دیں، وہ حساب بھی ہم سب نے دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. امر النبي صلى الله عليه وسلم آپ یہ دیکھیں کہ یہود جن کو منع کیا گیا نجوہ سے یعنی سرگوشی سے، کیونکہ مومنوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جن سے ان کو منع کیا اسی طرف واپس پلٹتے ہیں اور سرگوشی کرتے ہیں. یعنی یہودی کیا کرتے تھے، جب مومن بیٹھے ہوتے تھے تو آپس میں کوئی سرگوشی کرتے تھے تو مومن کو اس پہ رنج ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو ان کو منع کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ پھر یہ عمل کیا کرتے تھے. اور وہ سرگوشی میں گناہ اور زیادتی کی باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جب یہ آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ لے کر اور آپ کو تحیت کرتے ہیں، سلام کرتے، تو اس طریقے سے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہے. یعنی کہتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکم، تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت ہو، اور موت کی بد دعا کرتے تھے. اور آپس میں جب یہ بات کر لیتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا تو نہیں دے گا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ یقیناً جانتے تھے، یہودی دل سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور حق ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تکفیہم جہنم یدخلونہا، کہ جہنم ان کو کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، یعنی ان کے جہنم ہی کافی ہے، چاہے ان کی سزا پکڑ دکڑ ہو یا نہ ہو دنیا میں، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے کہاں جائیں گے وہ، نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اس نے جو کے تعلق سے، سرگوشی کے تعلق سے، یا الذین آمنوا کیا معنی ہے؟ دیکھیے کیا معنی، یا الذین صدقوا اللہ ورسولہ وعملوا بشرعہ، وہ جو اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہوئے ہیں. جب تم لوگ آپس میں کوئی سرگوشی کرو تو پھر کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو یا کسی پر زیادتی ہو یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت ہو، اگر سرگوشی کریں کوئی بات کرنی ہے تو ایسی بات جس میں خیر ہو، فرم برداری، اطاعت اور احسان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو اتقوا اللہ وخافوا اللہ بامتثالکم اوامرہ واجتنابکم نواہیہ، جیسے میں نے بیان کیا تھا مقدمے میں. اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیسے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں کرنی ہیں، حکم کی تعمیر کرنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو یہ عمل کر لیتے ہو تو آپ نے تقوی کو راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور تمہارے تمام اعمال و اقوال کو اللہ تعالیٰ نے خوب احصاء کیا اور محفوظ کیا ہوا ہے، اور ان سب کی سزا اور جزا جو ہے، حساب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تقوی کا راستہ اختیار کر لو، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جو ہم نے کہا ہے سرگوشی میں، چاہے صحیح ہے غلط تھا، جو ہم نے کیا اپنے اعمال سے، ان سب کے ہم جواب دے ہیں، اور قیامت کے دن حساب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اصل بات نجوہ جو سرگوشی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گناہ اور زیادتی کی جو سرگوشی جو ہے، نجوہ جو ہے، یہ شیطان کے وسوسے میں سے ہے، وہی اسے خوبصورت بناتا ہے اور وہی اس پر آمادہ کرتا ہے تاکہ مومن کے دل میں رنج اور پریشانی پیدا کر دے. لیکن یہ معاملہ جو ہے، یعنی ان کی سرگوشی جو ہے، مومن کو کوئی اذیت نہیں ہوگی اس سے الا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہو، اور ایک اللہ کی طرف واپس پلٹو اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اگر تم مومن ہو. یہاں پہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، وہی تمہارا نگہبان ہے، اور مومن تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. یعنی سرگوشی کرنے والے کی سرگوشی اگر اس میں عدوان کی بھی ہے، وہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا حربہ ہے مومنوں کو پریشان کرنے کے، تو پریشان مت ہونا، کیونکہ مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اے ایمان والو، کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ الذین صدقوا اللہ ورسولہ وعملوا بشرعہ، تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت پر عمل پیرا ہے. تصدیق کی چیز کی کرتے ہیں؟ میں نے ابھی عرض کی ہے، خبر ہے تو تصدیق ہے، حکم ہے تو تعمیل ہے، منع کیا گیا تو اجتناب ہے. اسے کہتے ہیں شریعت پر عمل پیرا ہونا، اسے کہتے ہیں شریعت نا. یہ ایک جملے میں مختصر بیان ہے. اے ایمان والو، جب تمہیں یہ کہا جائے یا تم سے یہ بات طلب کی جائے کہ تم مجالس میں وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تو کشادگی پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت میں کشادی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سبحان اللہ. اور اگر تمہیں سے کسی سے یہ مطالبہ ہو کہ وہ مجلس سے اٹھ جائے کسی بھی وجہ سے جس میں خیر ہو، تو اٹھ کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرماتا ہے تم میں سے مومنوں کے لیے جو مخلص ہیں، اور اہل علم کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ثواب میں اور رضا کے مراتب میں. اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اور وہی تمہیں اس کی جزا دے گا. اور اس آیت میں علم کی فضیلت العلماء کی بلند درجوں کا بیان ہے. میں نے جب حکم کی بات آتی ہے مجلس میں وسعت کے تعلق سے، آداب مجلس میں سے ہے، تو تنگ جگہ ہے تو وسعت اگر کہا جائے تو وسیع مجلس کر لو، اگر جگہ نہ ہو کسی کو کہا جائے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کسی خیر کی بنیاد پر کوئی خیر بات ہو، خیر عمل ہو، تو اسے اٹھ کے کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے، اٹھ کے چلے جانا چاہیے. اصل بات ہے کہ عزت اور ذلت، بلند درجات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن دو چیزیں یقینی ہیں، ایمان اور علم، ان دونوں سے ہمیشہ بلند درجات ہوتی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں سبحان اللہ، واللہ بما تعملون خبیر، علم پہلے خبیر بعد میں ہے، تعملون عمل پہلے ہے اور خبیر، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. یعنی یہ اعمال جو اس کا ذکر کیا، یہ اچھے اعمال ہیں تم نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. اچھا، خوب باخبر ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا کرو گے اچھا بدلہ، برا کرو گے تو برا، یا حساب تو دینا ہے کہ نہیں دینا. اچھا، اگلی آیت میں اس موضوع کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، جنہوں نے تصدیق کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی، اور شریعت پر عمل پیرا ہوئے ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خفیہ بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو پھر ایک صدقہ پیش کرو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس مناجات سے پہلے. یہ تمہارے زیادہ خیر ہے اور زیادہ ثواب ہے. یہ سے پہلے صدقہ دو فقراء کو, پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو. اس میں تمہارے لیے زیادہ خیر اور بھلائی ہے اور ثواب ہے, اور تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے گناہوں سے. اور اگر تمہیں کچھ نہ ملے صدقے کے لیے تو اس پہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ خوب درگزر کرنے, خوب بخشنے والا ہے اور اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے. یعنی ایک مسئلہ ہے جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی الگ سے بات کرنا چاہتے تو حکم یہ تھا پہلے صدقہ دے دو فقراء کو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گفتگو کرو. تو بعض پر مشکل تھی کیونکہ وہ سب کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو جو مستطیع وہ کرے, جو مستطیع نہیں ہے اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا جب یہ بھی مشکل ہوا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اگلی آیت میں, اشفقتم ان تقدموا بین یدین نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اگر تمہیں یہ خدشہ ہوا کہ صدقہ دینے سے فقر کہ تمہیں خدشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات سے پہلے اگر صدقہ میں کوئی چیز دیتے ہو تو کمی ہو جائے گی پیسوں میں اور فقر ہو, یہ خدشہ ہے, اور جو تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ تم پر یعنی توبہ بھی قبول کر لی ہو, معاف بھی کر دیا ہے, اور تمہاری رخصت بھی پیدا کر لی کہ ایسا عمل بے شک نہ کرو, یعنی صدقہ نہ دو, یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا, صدقے کا حکم اس آیت میں منسوخ ہو گیا کیونکہ مشکل ہو گیا تھا تو اللہ نے آسانی کر دی, منسوخ کر دیا. لیکن پھر کیا کرنا ہے, اگر صدقہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں کیا کرنا ہے, تو پھر فثبتوا وداوموا على اقام الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما امرتم به. تو پھر نماز قائم کرو, اس مداومت کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرورداری کرتے رہو ہر اس معاملے جس میں تم حکم دیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو, اور اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. یہاں پہ دیکھیں واللہ خبیر بما تعملون, اس پہلے آیت میں کیا تھا واللہ بما تعملون خبیر, اب لفظ آگے پیچھے ہیں. اس آیت میں واللہ خبیر بما تعمل, خوب بخبر جو تم کیا کرتے ہو, اور پہلے میں عمل پہلے ہے. ذرا غور کریں سبحان اللہ, جب عمل خیر کا تھا تو عمل کو پہلے بخبر بعد میں, جب عمر میں تھوڑا سا مشکل تھی دقت تھی منسوخ بھی ہو گیا, پھر حکم بھی دیا کہ اس کے بدلے میں چلو نماز کو قائم کرتے رہو, زکوٰۃ بھی دیتے رہو اور فرمانبرداری بھی کرتے رہو, تو پھر پہلے بخبر ہے پھر عمل کو ذکر کیا ہے. عمل کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ عمل کرو گے تو اس کا آپ تمہیں اچھا بدلہ ملے گا. اللہ تو ہمیشہ خوب بخبر ہے, ہر چیز سے اللہ خوب بخبر ہے, لیکن عمل دیکھیں, جب عمل میں تھوڑے پیچھے ہو گئے تو عمل کو بعد میں کیا, جب عمل آگے تھا بلند درجات کا باعث ایمان اور علم جو ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ موافق کو نہیں دیکھا جو یہودوں کو تو اپنے دوست بناتے ہیں, اور جو منافق ہیں حقیقت میں نہ مسلمانوں میں سے نہ یہودیوں میں سے ہیں, اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ان قسموں میں جو قسمیں کھا رہے ہیں. یعنی ایسے لوگ موجود تھے آپ وسلم کے زمانے میں جو ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے ان کے دین سے محبت کرتے ہوئے, جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے غضب اور غصہ کیا, کون ہے, یہودی ہیں. یہ نہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں, نہ مومنوں میں سے ہیں نہ یہودیوں میں سے ہیں, اور وہ جھوٹے قسمیں بھی کھاتے ہیں جبکہ خوب جانتے ہیں کہ وہ خود جھوٹے قسمیں کھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں اور آپ کو رسول بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. ان لوگوں کے لیے, منافقین کے, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت عذاب، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور بہت برا عمل کرتے ہیں، نفاق اور جھوٹی قسموں کا جو یہ کرتے آئے ہیں، جو نفاق سے کام لیا، جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب شدید سے بچنے والے نہیں ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. اصل بات یہ ہے کہ منافقین نے جھوٹے قسمیں کھا کر اپنے آپ کو قتل سے بچا لیا، کیونکہ کافر کے خلاف تو جہاد ہوتا ہے، ان کا مال بھی سلب کر لیا تھا، ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے، تو انہیں جھوٹا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بچا تو لیا ہے اس جھوٹی ایمان کے پیچھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے اور اسلام سے دور رکھا ہے، تو ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے جہنم میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر سزوں کے ایمان سے تکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہتے تھے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یعنی یہ جو عمل لوگوں جو کیا ہے، ان منافقین کو نہ تو ان کی اولاد، نہ ان کی مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. ان لوگوں نے کیوں جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، کیوں نفاق سے کام لیا ہے؟ تاکہ اپنے جان، اولاد اور مال کو محفوظ کر لیں. یاد رکھے دیے تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہیں محفوظ نہیں کر سکتے، یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اسے باہر نہیں نکلیں گے. اور یہ جزا جو ہے، یہ سزا جو ہے ان کی، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنے قول یا فعل سے روکتا ہے. یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو، موافقین کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ زندہ اپنے قبروں سے باہر نکلیں گے، پھر وہ قسمیں کھائیں گے کہ وہ مومن تھے، جیسا کہ مومن دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے فائدہ مند ہوگا، کہ جیسے دنیا میں ان کو فائدہ ہوا تھا جھوٹی قسمیں کھا کے اور مسلمانوں سے بچ گئے تھے، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑی جھوٹی بات کرنے والے ہیں اور اس جھوٹ کی ان کو سزا ملے گی. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اصل بات یہ ہے کہ ان پر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو بھی چھوڑ دیا. یہ شیطان کی گروہ ہیں اور اتباع کرنے والے ہیں، اور شیطان کا جو گروہ ہے وہ خسارے پانے والا ہے دنیا اور آخرت میں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یہ جو مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان میں سے ہیں جو دنیا اور آخرت میں مغلوب بھی ہیں اور مہانین میں بھی شامل ہیں. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں. یعنی سچ بات یہ ہے، حقیقت یہ کہ یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور خسارہ پاتے رہیں گے اور مغلوب ہمیشہ رہیں گے اور ذلیل بھی ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس سے بڑی ذلت ہے، نعوذ باللہ. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ تعالیٰ نے سب کا لکھ دیا لوح محفوظ میں اور حکم جاری کر دیا ہے کہ نصرت اور تأیید اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی مومن بندوں کے لیے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. مخلوقات میں سے, وہ قوی ہے, وہ عزیز اور غالب ہے. غلبہ ہمیشہ حق کا رہے گا. جتنی بھی منافقین نفاق کرتے رہیں, کافرین کفر پر اتر رہے ہیں, اور جتنی بھی طاقت کا استعمال کریں, جو اصل نتیجہ ہے, جو آخری نتیجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کامیابی ہے اور غلبہ ہے مومنوں کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے رسول مغلوب نہیں ہو سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. غلبہ ہمیشہ اللہ کے رسولوں کا ہے اور اہل ایمان کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. آخری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. امرئ بيعرف الله صلى الله عليه وسلم, ایسے لوگ نہیں دیکھیں گے, یعنی اب خاص لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہیں, کہ وہ محبت کرتے ہیں اور موالات کرتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حکم کی مخالفت کی ہے. یعنی ان سے دوستی کبھی رکھ نہیں سکتے. یہ خاص قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اگرچہ یہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہوں, یا بیٹے کیوں نہ ہوں, یا بھائی کیوں نہ ہوں, یا ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں, کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتے, نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے, ایمان ثابت کر دیا ہے. کتب فی قلوبہم ایمان, لکھ دیا ہے, ثبت کر دیا ہے, اور اپنے نصر و تائید سے ان کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے, اور غلبہ بھی دنیا میں اپنے دشمنوں پر عطا فرمایا ہے, اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے. ایسی جنتیں, ایسے باغات جن کے تل نہر بہہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا, اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے انعامات اور کرامات سے نوازا ہے اور بلند درجات عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں اور اولیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے گروہ ہی فلاح پانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ ہے حزب اللہ. ابھی سورت کے ابتدا اور اختتام میں دیکھیں ذرا, اور بیچ میں ایک اصل پیغام یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں صحابہ کا قصہ, ایک صحابی ہے ظہار کر لیا ہے تاکہ کسی کو شک شبہ نہ پڑے کہ صحابہ جو ہیں یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو جھگڑتے بھی ہیں یا ظہار بھی کرتے ہیں, تاکہ ان کی جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ان کو کوئی کمی نہ ہو. تو اختتام کی چیز پہ ہوا ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو قرآن جو اللہ نے ذکر خیر کیا ہے, آپ اس تدبع کر لیں چند آیات میں, آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا ذکر کیا ہے کہ واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور اللہ ناممکن ہے کہ کسی کے پاس دل ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے, پھر ان سے بغض بھی کر سکے, یا بغض کرے نہیں, بغض کا سوچ بھی سکے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی آپ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہرگز نہیں پائیں گے ایسے لوگ کہیں دیکھیں گے نہیں جیسے یہ ہیں. لا تجد قوما, ایمان اللہ تعالیٰ پر, یوم آخرت پر. اصل بات یہ ہے, یعنی پہلے ایمان کی بات کی ہے. دیکھیں وہ صحابہ جو ہیں وہ انبیاء نہیں ہیں, معصوم نہیں ہیں, کبھی کمی کوتاہی کبھی ہو بھی جائے, لیکن یہ اصل بات ہے, یہ لوگ یہ ہیں. کبھی نہیں دیکھیں گے آپ پوری دنیا میں, نہ اس زمانے میں, نہ بعد میں, نہ آج, تا قیامت. پھر کتنے خوبصورت انداز میں دیکھیں ذرا, الفاظوں پہ غور کریں. اپنے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، پورا کنبہ جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے دشمن پر اتر رہے ہیں یہ سارے تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کبھی بھی دوست نہیں بنا سکتے، کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ایک ہی طریقہ ہے دوستی کا اور دشمنی کا، اور محبت و نفرت کا صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ دل میں ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کر جملہ ہے واللہ، اگر غور کریں آپ، لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ایمان، اور ان کی تائید بھی کی ہے اپنے خاص رحمت سے، اپنے خاص کرم سے، ثابت قدمی بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ تو دنیا میں سارا ہے، دنیا میں بڑے عزت سے رہے ہیں، دیکھیں فقیر تھے، مسکین تھے، یہ بھی وقت آتا کہ کھانے کچھ نہیں تھا، لیکن عزت کا معیار بہت بلند تھا، خودداری بہت بلند تھی، احترام، ان کا وقار، ان کی عظمت، کوئی ان جیسا نہیں. سبحان اللہ. اور آخرت میں جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن کے تلے نہر بے رو ہمیشہ رہیں گے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ ابھی راضی ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر بات ہے کہ یہ کیا گواہی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گروہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی میں سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو ہمیشہ فلاح پانے والے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.